السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے سابق افغان گورنر کی گمشدگی کی تحقیقات جاری. افغانستان کی طرف سے سابق گورنر فضل اللہ واحدی کے اغوا پر اظہار تشویش, جلد بازیابی کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا,
پاکستان کو F-16 جنگی طیارے فروخت کرنے کے امریکی فیصلے پر بھارت کا اظہار مایوسی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے مطابق شام میں بحران ایک ایسے فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ چکا ہے جہاں مستقبل قریب میں کیے جانے والے فیصلوں سے یا تو جنگ ختم ہوگی یا پھر انتہائی پچیدہ راستوں کا سامنا ہوگا. ادھر روس کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کے ملک پر شام میں شہریوں پر بمباری کے الزامات درست نہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. افغانستان نے اپنے صوبے ہرات کے سابق گورنر سید فیض اللہ واحدی کے اغوا پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ وہ ان کی بازیابی کے لیے فوری کارروائی کریں, جنہیں جمعے کے روز اسلام آباد کے ایک رہائشی علاقے سے نامعلوم افراد اپنے ساتھ لے گئے تھے. پولیس نے کہا ہے کہ اس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
افغانستان کے ایک سابق گورنر سید فضل اللہ واحدی کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے جمعے کی شام اغوا کیا گیا, جن کی تلاش کے لیے پولیس نے کاروائی شروع کر رکھی ہے. ادھر افغانستان نے اپنے سابق گورنر فضل اللہ واحدی کے اغوا پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد پولیس کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تھانہ کوسار میں مقدمہ درج کر کے اس معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے. پولیس فضل اللہ واحدی کی تلاش میں مصروف ہے اور اسلام آباد اور راولپنڈی سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی بھی کر دی گئی ہے. فضل اللہ واحدی اپنے خاندان کے ہمراہ اسلام آباد میں تھے اور بتایا جاتا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے علاقے F-7 سے انہیں اغوا کیا گیا. افغانستان کی وزارت خارجہ سے ہفتے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں ہرات کے سابق گورنر سید فضل اللہ واحدی کے اغوا پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکام پر زور دیا گیا کہ وہ ان کی جلد بازیابی کے لیے کوششیں کرے. وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ افغانستان چاہتا ہے کہ فضل اللہ واحدی کی بازیابی کے لیے پاکستان اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے اغواکاروں کی نشاندہی کے لیے ہر ممکن فوری اور سنجیدہ اقدام کرے. فضل اللہ واحدی کا شمار افغانستان کے با اثر سیاستدانوں میں ہوتا ہے اور ان کے خاندان کا کہنا ہے کہ فضل اللہ واحدی کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. تاحال ان کے لاپتہ ہونے کے محرکات یا کسی تنظیم کی طرف سے ان کے اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے. کئی سالوں تک کنڑ کے گورنر رہنے کے بعد انہیں سابق صدر حامد کرزئی کے دور میں ہرات کا گورنر بنایا گیا, لیکن بعد میں انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا. افغان صوبہ کنڑ پاکستان کی سرحد کے قریب واقع ہے, جبکہ صوبہ ہرات کی سرحدیں ایران سے ملتی ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج ہفتے کے روز ایک بار پھر اپنے اس دعوے کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان میں داعش کا کوئی وجود نہیں, جبکہ چند روز پہلے انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ نے ایک پارلیمانی پینل کو بتایا تھا کہ داعش یہاں دوسرے عسکریت پسند گروپوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور سینکڑوں افراد اس میں شرکت کی غرض سے شام جا چکے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایک بار پھر محمد اشتیاق پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک بار پھر ملک میں داعش کی موجودگی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بعض شدت پسند تنظیمیں اس گروہ کا نام استعمال کر رہی ہیں. ہفتے کو راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ داعش شام اور عراق میں سرگرم تنظیم ہے اور اس کا یہاں کوئی وجود نہیں. انہوں نے کہا کہ جو بچوں, خواتین اور بے گناہوں پر حملے کرتے ہیں وہ اسلام کی روح کے خلاف کام کر رہے ہیں.
غیر متنازع چیزوں کو بھی متنازع بنایا جاتا ہے, جس ایشو پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جگہ جگہ داعش داعش داعش. میں نے بار بار کہا ہے کہ داعش ایک مڈل ایسٹرن آرگنائزیشن ہے, ایک عربی آرگنائزیشن ہے. اس کا پاکستان میں, اس آرگنائزیشن کا پاکستان میں وجود نہیں ہے.
پاکستان میں داعش کی موجودگی کا معاملہ متنازع ہونے کے علاوہ ابہام کا باعث بھی بن رہا ہے. رواں ہفتے ہی انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل آفتاب سلطان نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ امور کو بتایا کہ لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ جیسی تنظیمیں داعش کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں اور یہ گروہ پاکستان کے لیے ابھرتا ہوا خطرہ ہیں. اس سے قبل صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے بھی انکشاف کیا تھا کہ پاکستان سے لگ بھگ 100 افراد نے داعش میں شمولیت کے لیے عراق اور شام کا سفر کیا، جبکہ صوبہ پنجاب میں اس گروہ سے وابستگی پر 40 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں ذرائع ابلاغ کے کئی اداروں پر حملوں کے بعد حملہ آوروں کی طرف سے پھینکے گئے تحریری پرچوں میں بھی حملوں کی ذمہ داری داعش کی طرف سے قبول کیے جانے کے دعوے کیے جاتے رہے، جبکہ ملک کے کئی حصوں میں دیواروں پر بھی داعش کے حق میں تحریریں لکھنے کے واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بکائی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی بھرپور کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اور ان کے بقول پاکستان کو ملک میں داعش کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے انسداد کے لیے کام شروع کرنا چاہیے۔
میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس کی پریزنس کو ریکگنائز کرنا چاہیے، اور جو ان کا دائرہ کار ہے ایکسٹریمزم، ریڈیکلائزیشن اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اس میں داعش کو بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ ان ٹائم داعش جس طرح رٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرتی ہے ویسے ان جماعتوں نے کبھی نہیں کیا۔ پھر داعش کی تنظیمی طاقت اور داعش کی جو معاشی طاقت ہے اس سے بھی مجھے آپ کو اچھی طرح علم ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی موسٹ آرگنائزڈ اکنامیکلی ساؤنڈ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے یا ٹیررسٹ جماعت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کو بہت فرٹائل آپشن بناتی ہیں۔
واضح رہے کہ پڑوسی ملک افغانستان میں داعش کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے، اور اس گروہ کے خلاف امریکی فورسز نے بھی افغانستان میں کاروائیوں کو تیز کر دیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ویلنٹائنز ڈے منانے سے گریز کریں، کیونکہ یہ دن اسلامی روایات کا نہیں بلکہ مغرب کا حصہ ہے۔ اسلام آباد میں منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ویلنٹائنز ڈے کا پاکستان کی ثقافت اور روایات سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے یہ دن منانے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ محبت کے اظہار سے منسوب یہ دن دنیا بھر میں ہر سال 14 فروری کو منایا جاتا ہے، اور حالیہ دنوں میں پاکستان کے خصوصاً بڑے شہروں میں اس دن پر نجی حیثیت میں مختلف تقریبات کا اہتمام بھی رواج پا چکا ہے۔ یہ دن لوگ خصوصاً نوجوان نسل تحائف اور پھولوں کا تبادلہ کرنے میں گزارتی ہے، اور اسی بنا پر پھولوں کے کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے ویلنٹائن ڈے سال کے بہترین دنوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ صدر کی طرف سے اس مشورے پر کوئی بڑا رد عمل تو دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ویلنٹائنز ڈے پر بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے اس تہوار کو پرزور انداز میں مخالفت اور مختلف مواقع پر اس کی ممانعت کے لیے تشدد کا سہارا لینے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے قانون سازوں نے واشنگٹن کی جانب سے پاکستان کو 8 F-16 جیٹ لڑاکا طیارے فروخت کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ رڈار اور دوسرے آلات بھی فراہم کرے گا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کے سربراہ سینیٹر عبد القیوم نے امریکہ کی طرف سے 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی پاکستان کو فروخت کی منظوری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے خطے میں قیام امن کی کوششوں میں مدد ملے گی۔ امریکہ نے پاکستان کو تقریباً 70 کروڑ ڈالر مالیت کے 8 F-16 لڑاکا طیارے اور دیگر جدید فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری دی تھی، اور پینٹاگون کے مطابق اسلحے کی اس مجوزہ فروخت سے پاکستان کے موجودہ اور مستقبل کے سیکورٹی خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سینیٹر عبد القیوم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ لڑاکا طیارے بہت اہم ہیں، اور پاکستان اپنے ہاں ان سے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں خاصی مدد حاصل کرتا آیا ہے۔
یہ خطے کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے اور یہ جو دہشت گردی کا کینسر ہے اس میں مدد دینے کے لیے بڑے معاون ثابت ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہمارے F-16 طیارے استعمال ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دہشت گرد جو بیرونی فنڈنگ سے اور بیرونی انٹیلیجنس کے ساتھ پاکستان کے اندر کار فرما تھے، ان کی جو ہائیڈ آؤٹس تھے پہاڑیوں کے اندر انیکسیسیبل، ان میں یہ یوز کر کے تو ان کو ڈسٹرائی کیا گیا۔ تو اس لیے پاکستان کی چونکہ اپنے دفاع کے لیے ضروریات ہے یہ، دیٹ از وائی ہم تقریباً 700 ملین ڈالر دینے پہ تیار ہوئے ہیں، یہ ہارڈ کیش پہ ہم خریدیں گے۔
پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جون 2014 سے ملک کے قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کی تھی، جس میں اب تک 3400 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا بتایا جا چکا ہے۔ اس آپریشن میں پاکستانی فضائیہ لڑاکا طیاروں کی مدد سے بھی شدت پسندوں اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتی رہی ہے۔ پاکستان کے فضائی بیڑے میں F-16 لڑاکا طیاروں کے علاوہ فرانسیسی میراج اور چین کے اشتراک سے مقامی سطح پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر طیارے بھی شامل ہیں۔ उधर भारत ने अमरीका की तरफ से पाकिस्तान को F-16 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने की मंजूरी पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। हफ्ते को भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि ओबामा इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फरोख्त की मंजूरी पर हमें मायूसी हुई। उनका कहना था कि भारत अमरीका के इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करता कि ऐसे असलहे की फराहमी इंसदाद दहशतगर्दी में मददगार होगी। भारतीय तर्जुमान के इस बयान पर पाकिस्तान की तरफ से सरकारी तौर पर तो ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन इसका ये मौकिफ रहा है कि वो खित्ते में असलहे की दौड़ में शामिल नहीं और वो अपनी कम अज कम दिफाई सलाहियत को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। इस बारे में सेनेटर अब्दुल कयूम का कहना था,
पाकिस्तान किसके खिलाफ जारियत कर सकता है? हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान से, ईरान हमारा भाई मुल्क है, चीन से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, इंडिया से डिफरेंस है कश्मीर के मसले पे, और हम समझते हैं कि जम्मू से मसला हल नहीं हो सकता, और दैट इज द रीजन, और इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है तो उनको भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तो देश फोरम को वरी नहीं करनी चाहिए, और ये हमारे एब्सोल्युटली डिफेंसिव हमारा मिसाइल से लेके न्यूक्लियर डिटरेंस तक ये सारी चीजें जो है वो डिफेंस के लिए पाकिस्तान की सलामती के तहफ, और वो हमारा एक राइट बनता है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी दिफाई जरूरियात को पूरा करने के लिए अमेरिका समेत दीगर ममालिक से भी अपने राब्तों को वसी कर रहा है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
और पाकिस्तान को F-16 जेट तैयारे फ्राहम करने के अमरीकी फैसले पर अपनी मायूसी का इजहार करने के लिए भारतीय हुकूमत ने हफ्ते के रोज नई दिल्ली में अमरीकी सफीर को तलब किया। मजीद तफसीलात नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट में।
भारत ने अमरीकी इंतजामिया के जरिए पाकिस्तान को 8 F-16 जंगी तैयारे फरोख्त करने के फैसले पर हफ्ते के रोज मायूसी का इजहार किया और कहा कि वो इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखता कि सौदे से दहशतगर्दी मुखालिफ लड़ाई में मदद मिलेगी। खारजा सेक्रेटरी एस जयशंकर ने इस बारे में भारत में अमरीकी सफीर रिचर्ड वर्मा को अपने दफ्तर तलब किया और इस सौदे पर भारत की मायूसी से उन्हें आगाह किया। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि हम ओबामा इंतजामिया के जरिए पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारे फरोख्त करने के फैसले पर मायूस हैं। हम अमरीका के इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं हैं कि इन इकदाम से इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में मदद मिलेगी। वजारत खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने ट्विटर पर अपने एक बयान में इस सौदे पर इजहार मायूसी किया। अमरीका का कहना है कि पाकिस्तान को हासिल होने वाले F-16 तैयारों की मदद से पाकिस्तान की फजाइया हर तरह के मौसम में और रात में भी कार्रवाई करने की अहल होगी। अपने तहफ्फुज की उसकी सलाहियत में भी इजाफा होगा और बकौल अमरीका पाकिस्तान दरअंदाजी और दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई कर सकेगा। लेकिन भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि ऐसे सौदों से दहशतगर्दी मुखालिफ जंग में कोई मदद नहीं मिलेगी। उसके मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों का रिकॉर्ड इसकी तायद नहीं करता। अमरीकी सफीर को तलब किए जाने से मुतल्लिक मजीद तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
बांग्लादेश ने इस बात का तायुन करने के लिए एक जायजा मुरतब किया है कि बांग्लादेश में मुकीम रोहिंग्यास की तादाद कितनी है जो म्यांमार में जबर से बचने के लिए भागकर वहां आए। बांग्लादेश में इदाद शुमार के दफ्तर की तरफ से बताया गया कि इस हफ्ते इस जायजे का आगाज हुआ और इसमें 6 अजला का इहाता किया जाएगा। ख्याल है कि बांग्लादेश में 2 सरकारी पनाहगजीन कैंपों में तकरीबन 33,000 रोहिंग्यास मुकीम है, लेकिन अहदेदार कहते हैं कि गैर सरकारी तौर पर मुल्क में इनकी तादाद 3 लाख से 5 लाख के दरमियान है। रोहिंग्यास को म्यांमार में नस्ली ग्रुप के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता और इसलिए उनके पास शहरियत भी नहीं है। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी कहते हैं कि शाम में बहरान एक ऐसे फैसला कुन मकाम पर पहुंच चुका है जहां मुस्तकबिल करीब में किए जाने वाले फैसलों से या तो जंग खत्म हो जाएगी या फिर मुस्तकबिल के लिए इंतहाई पचीदा रास्तों का सामना होगा। जॉन कैरी ने कहा कि हमें उम्मीद है यह हफ्ता तब्दीली का पैगाम लाएगा। जॉन कैरी हफ्ते के रोज म्यूनिख में होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सिक्योरिटी पॉलिसी पर फोकस करने वाले इस आलमी फोरम में जॉन कैरी का यह खिताब शाम के लिए बैन अल-अक़वामी सपोर्ट ग्रुप के इजलास के 2 रोज बाद हुआ जिसमें शाम में फायरबंदी और इंसानी बुनियादों पर इमदाद फ्राहम करने के लिए इत्तेफाक हुआ था। 17 रुकनी ग्रुप ऐसे ऑप्शंस का जायजा ले रहा है जिसके तहत शाम की हुकूमत और इत्तेदाल पसंद हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान इस माह अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकेंगे। रूस के वजीर आजम का कहना है कि उनके मुल्क पर शाम में शहरियों पर बमबारी के इल्जाम दुरुस्त नहीं हैं। म्यूनिख में सिक्योरिटी से मुतल्लिक एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए वजीर आजम दमित्री मेदवेदेफ ने कहा कि ऐसी बमबारी का कोई सबूत नहीं।
Россия не занимается там решением каких-либо
روس کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ روس کے شام میں کوئی خفیہ مقاصد نہیں اور ہمارے بیان سے مختلف کوئی بات موجود نہیں ہے. ہم وہاں لڑائی کر رہے ہیں کیونکہ وہاں برسر پیکار بیشتر ملیشیاز کا تعلق روس سے ہے, اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو وہ ہم پر ہی پلٹ کر دہشت گرد حملے کریں گے. لیکن ان لوگوں کو وہیں ٹھہرنا چاہیے, شہریوں پر اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہو رہے. روس کے وزیر اعظم کے اس بیان سے پہلے فرانس کے وزیر اعظم مینوئل والس نے روس پر زور دیا تھا کہ وہ شہریوں میں پر بمباری کو روک دے. فرانسیسی وزیراعظم نے کہا تھا کہ ماسکو کی کارروائیاں شام میں قریب 5 برس سے جاری بحران کو پر امن طور پر ختم کرنے کی کوششوں میں اعانت نہیں کر رہیں. عالمی طاقتیں جمعے کے روز اس بات پر متفق ہو گئی تھیں کہ شام میں ایک ہفتے کے اندر اندر فائر بندی ہو, لیکن اس کا اطلاق مشکل ہوتا ہوگا. امن کے دیرپا امکانات کا انحصار اب اس بات پر ہے کہ آیا شام کی حکومت اور روس کی افواج باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں امداد پہنچانے کی اجازت دیتی ہیں, اور کیا حزب اختلاف امن مذاکرات میں دوبارہ شمولیت پر آمادہ ہوتی ہے. امریکی عہدیداروں نے ایک کثیر ملکی نئے منصوبے کا لایا عمل طے کیا ہے جس کا مقصد شام میں فوجی حملوں کو ختم کرانا ہے. شام کے لیے بین الاقوامی امدادی گروپ کے تیار کردہ منصوبے میں لڑائی کے خاتمے پر زور دیا گیا ہے. امریکی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا اعلامیہ نہیں ہے کہ تمام لڑائی ختم ہو گئی. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کہہ رہے ہیں کہ بیشتر لوگوں کے خیال میں فائر بندی تنازع کا اختتام ہوتی ہے, لیکن ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے. ہم لڑائی میں وقفہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ سیاسی عمل کسی سمت کی طرف بڑھ سکے, اور وہ عمل بھی جو ایک ہفتہ قبل جنیوا میں رک گیا تھا دوبارہ شروع ہو. اقوام متحدہ کے لیے شام کے نمائندے سٹیفن ڈی مستورا 25 فروری کو ان امن مذاکرات کو دوبارہ شروع کرانا چاہتے ہیں. ان مذاکرات میں دمشق حکومت کے ارکان اور خانہ جنگی میں ملوث حزب اختلاف کے کلیدی گروپوں کے نمائندے شامل ہوں گے, لیکن ان کے درمیان کوئی براہ راست ملاقات نہیں ہوگی. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے امریکہ اور یورپ کے درمیان مضبوط تعلقات کی دوبارہ توثیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو یورپ کی قوت اور کامیابی میں گہری دلچسپی ہے, خاص طور پر ایسے میں جب اسے روس کے ساتھ نئی کشیدگی اور پناہ گزینوں کے وسیع تر پیمانے پر آمد کا سامنا ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. میونخ میں نیٹو کے سیکیورٹی اجلاس میں کیری نے شام کے بحران کے لیے ایک غیر فوجی حل کی اہمیت پر زور دیا.
If the international community and the Syrians themselves miss the opportunity now before us to achieve that political
جان کیری کہہ رہے ہیں کہ اگر بین الاقوامی برادری اور خود شامی افراد نے تنازع کے سیاسی حل کے لیے موجود موقع گوا دیا تو یہ بمباری جاری رہے گی, جس کے دوران تشدد اور قتل و غارت گری ہوئی, جس کے نتیجے میں ایذا رسانی کے واقعات دیکھے گئے, بچوں اور عورتوں کو بمباری کا شکار بنایا گیا, اور اس موقع کو گوا کر اب تک اس سلسلے میں ہونے والی بات چیت اور ہر کوشش کو ناکام کیا جا سکتا ہے, اور ان لوگوں کی توقعات کو بھی جو اپنے لیڈروں سے وابستہ کیے ہوئے ہیں. یوکرین کے بحران پر کیری نے کہا کہ روس کو گزشتہ سال منسک بیلاروس میں طے کیے گئے امن سمجھوتے کی شرائط کو پورا کرنا چاہیے. جان کیری کہتے ہیں کہ روس کے پاس ایک سادہ سا انتخاب ہے کہ وہ منسک سمجھوتے کی پاسداری کرے یا پھر اس کے خلاف اقتصادی تعزیرات کو جاری رکھا جائے. کیری نے اس موقع پر پناہ گزینوں کے بحران پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس مسئلے کو محسوس کرتا ہے, اگرچہ ابھی تک پناہ گزینوں کا رخ امریکی ساحلوں کی طرف نہیں ہوا, پھر بھی امریکہ کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ امدادی کوششوں میں زیادہ سے زیادہ مدد کرے. انہوں نے توجہ دلائی کہ امریکہ نے حال ہی میں $925 ملین کی اضافی مدد کا بھی اعلان کیا ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف مغربی فوجی اتحاد اور امریکہ کی جانب سے سر جنگ کے بعد یورپ میں سب سے بڑے فوجی اجتماع کے اعلان کے بعد جمعے کے روز نیٹو کے سربراہ سے ملاقات کر رہے تھے. روس نے نیٹو کے اس اقدام کو یورپ کے استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا, لیکن نیٹو کا کہنا ہے کہ فوجیوں اور فوجی ساز و سامان کی تبدیلی اور نقل و حرکت کا مقصد روس کے بارے میں اتحادیوں کے خدشات کی تشفی کرانا ہے. ماسکو سے وائس آف امریکہ کے ڈینیل شیرف کی بھیجی رپورٹ کی مزید تفصیلات شہناز نفیس سے سنیے.
ایک ایسے موقع پر جب برسلز میں نیٹو کے وزراء خارجہ اکٹھے ہوئے ہیں, روس میں فوج کو انتہائی چوکس کر دیا گیا ہے اور یوکرین کے قریب غیر اعلانیہ فوجی مشقیں کی جا رہی ہیں. کرملن کی جانب سے اپنی قوت کا یہ اظہار نیٹو کے بالٹک اور مشرقی یورپ میں روسی جارحیت کی مزاحمت سے متعلق اقدامات کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل سٹولن برگ نے اپنے ادارے کے اقدامات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا,
نیٹو ڈیفنس منسٹرز اگریڈ آن این انہانسڈ فارورڈ پریزنس ان دی ایسٹرن پارٹ آف آور الائنس.
نیٹو کے وزرائے دفاع نے اپنے اتحادیوں کے مشرقی حصے میں اپنی موجودگی بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، یہ واضح کرنے کے لیے کہ ایک اتحادی پر حملے کو پورے اتحاد پر حملہ سمجھا جائے گا، پورا اتحاد بحیثیت مجموعی اس کا جواب دے گا۔ یہ الفاظ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے۔ اب جبکہ نیٹو اپنی فوجیوں کی تعیناتی کے بارے میں تبدیلی کے عمل میں اضافہ کر رہا ہے، امریکہ بھی یورپ کے دفاع پر اپنے اخراجات میں 4 گنا اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے نیٹو کے منصوبے کو روس کو گہرے میں لینے اور یورپ کے لیے ایک خطرہ قرار دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان کے الفاظ،
Мы не понимаем, чем вызваны подобные действия. Мы полагаем, что они в первую очередь угрожают.
ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس چیز نے انہیں ان کاروائیوں پر اکسایا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ صرف روس کو ہی خوف نہیں دلا رہے ہیں بلکہ وہ اس اسٹریٹیجک استحکام اور سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں جس کی یورپ کی کامیابی کے لیے توقع کی جاتی ہے۔ نیٹو نے روسی فورسز کی جانب سے یوکرین کے جزیرے نما کرائمیا کو اپنے قبضے میں لینے اور مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں کی مدد شروع کرنے کے بعد ماسکو کے ساتھ اپنے تعلقات محدود کر دیے تھے۔ روسی فوج کے اپنے ہمسایوں کی جانب رویے اور طریقہ کار نے ان کے ارادوں کے متعلق خدشات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ماسکو میں واقع کارنیگی سینٹر سے منسلک ڈیمیٹری ٹرن کہتے ہیں،
I think the expansion of NATO itself is more of a geopolitical challenge to Russia because this means the expansion of
میرا خیال ہے کہ نیٹو کی توسیع بذات خود روس کے لیے جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس کا مطلب امریکی قیادت کے اتحاد اور اثر و رسوخ کے علاقے کی توسیع ہے۔ روسی اسے سیکیورٹی کا علاقہ کہہ سکتے ہیں، دوسرے اسے تحفظ کے علاقے کا نام دے سکتے ہیں۔ نیٹو کا یہ بھی کہنا ہے کہ شام کی حکومت کی مدد کے لیے شام میں جاری روسی فضائی حملے اس تنازع کے حل سے متعلق امن مذاکرات کی اہمیت گھٹا رہے ہیں۔ روس ان الزامات کو مسترد کرتا ہے اور نیٹو کے لیے اس کے سفیر نے کہا ہے کہ یورپ میں اتحاد کی موجودگی میں اضافے کا تکنیکی نوعیت کا فوجی جواب دیا جائے گا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ۔
امریکہ نے جنوبی کوریا میں عارضی طور پر اضافی پیٹریٹ میزائل نظام نصب کر دیا ہے۔ یہ اقدام شمالی کوریا کی طرف سے جوہری تجربے اور طویل فاصلے تک لے جانے والے راکٹ چھوڑ جانے کے رد عمل میں کیا گیا۔ یو ایس 8th آرمی کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل تھامس وینڈل نے کہا کہ اس قسم کی مشق اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہم شمالی کوریا کی طرف سے حملے کے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ چین اور روس دونوں ہی ایسی کسی ممکنہ تنصیب پر شاکی ہیں۔ جمعے کو ایک بیان میں بیجنگ کے وزیر خارجہ وانگ جی نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میزائل نظام کی تنصیب چین کے اسٹریٹجک مفادات کو قابل ذکر حد تک متاثر کر سکتی ہے۔ کولمبیا کے نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ نے ہفتے کے روز بتایا ہے کہ ملک میں 5,000 سے زائد حاملہ خواتین زیکا وائرس سے متاثر ہیں۔ کولمبیا میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 31,555 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 5,013 حاملہ خواتین ہیں۔ صدر دلما روسوف نے ریو ڈی جنیرو میں اگست میں ہونے والی گرمائی اولمپکس کے انعقاد کے بارے میں خدشات کو کم کرنے کے لیے اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹروں کو بتایا کہ جب تک اولمپکس شروع ہوں گی ان کا ملک اس وائرس کو پیدا کرنے والے مچھروں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوگا۔ جاپان کو شمالی کوریا کی طرف سے عشروں قبل اغوا کیے جانے والے جاپانی افراد کے بارے میں چھان بین کا مطالبہ مسترد کرنے کے فیصلے پر مایوسی ہوئی ہے۔ ٹوکیو کی طرف سے شمالی کوریا کے حالیہ جوہری اور دور مار راکٹ کے تجربے کے بعد تازہ پابندیوں کے بعد پیانگ یانگ نے اس چھان بین کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس جمعے کو میکسیکو پہنچے، جہاں ہزاروں افراد نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ یہ پوپ کا اس کیتھولک اکثریتی ملک کا پہلا دورہ ہے۔ ان کا استقبال میکسیکو کے صدر اور ان کی اہلیہ نے روایتی رقص اور پوپ کے مداحوں کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ کیا۔ میکسیکو آمد سے پہلے پوپ نے روسی آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ کے ساتھ مذہبی اتحاد کے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط بھی کیے۔ اور معروف موسیقار رابن گھوش ہفتے کو بنگلہ دیش میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔ برصغیر کے معروف موسیقار رابن گھوش نے کئی مقبول پاکستانی فلموں کے لیے بھی موسیقی ترتیب دی تھی۔ ان کی شادی معروف اداکارہ شبنم سے ہوئی۔ رابن گھوش کی اہلیہ نے بھی متعدد پاکستانی فلموں میں اداکاری کی۔ پاکستان میں مختلف حلقوں اور شخصیات کی طرف سے رابن گھوش کے انتقال پر انتہائی دکھ کا اظہار کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ایسے شواہد میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ترکی اور اسرائیل ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کی تاریخ ساز منزل کے قریب ہیں. دونوں فریقوں نے سن 2010 میں اس وقت اپنے سفیر واپس بلا لیے تھے جب اسرائیلی سیکیورٹی فوجوں نے ان 9 ترک سرگرم کارکنوں کو ہلاک کر دیا تھا جو غزہ کی ناکہ بندی ختم کرانے کی کوشش کر رہے تھے. تازہ ترین سفارتی کوششیں اس وقت سامنے آئیں جب انقرہ کو یہ احساس ہوا کہ شام کے باغیوں کی مدد کے معاملے پر خطے میں اس کی تنہائی بڑھ رہی ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات شہناز عزیز سے سنیے.
دونوں فریقوں کے میڈیا کی اطلاعات کے مطابق میونخ میں سیکیورٹی سے متعلق کانفرنس کے موقع پر ترکی اور اسرائیل کے درمیان ضمنی طور پر اعلی سطحی سفارتی ملاقات ہوئی ہے. ایک ویب سائٹ کے سیاسی کالم نگار قادر کرسل کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ترکی کو شام کے باغیوں کی مدد کے معاملے پر جنہیں شکست کا سامنا ہو سکتا ہے اپنے جنوبی ہمسایوں کے ساتھ دشواریوں کا سامنا ہے, انقرہ خطرناک حد تک تنہا ہو چکا ہے.
انقرہ نا بیڈلی نیڈز اسرائیل, اٹ شوز ہاؤ ڈیسپریٹ انقرہ از بیکاز
وہ کہہ رہے ہیں انقرہ کو اسرائیل کی شدید ضرورت ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی کتنا مایوس ہے کیونکہ سن 2009 میں اور 2010 میں اور اس کے بعد بھی خطے میں واپسی کے لیے انقرہ کی جانب سے اسرائیل پر تنقید کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا. اب انہیں اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات کی اشد ضرورت ہے. سامعین, ترکی کی اسلام پسند حکمران پارٹی اے کے ایک زمانے میں اسرائیل پر شدید اعتراض کرنے والوں میں سے تھی, حتیٰ کہ اطلاعات کے مطابق اس نے حماس کے معروف ارکان کو محفوظ پناہ گاہیں تک فراہم کی تھی. ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات سن 2010 میں ان ترک سرگرم کارکنوں کی ہلاکت کے بعد سے انجماد کا شکار ہے جو اسرائیل کی جانب سے غزہ کی سمندری ناکہ بندی توڑنا چاہتے تھے. لیکن استنبول میں واقع قادر حاس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ایک ماہر اوزل کہتے ہیں کہ تل ابیب کی جانب سے اس واقعے پر معذرت اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے سرگرم کارکنوں کے لیے ہرجانہ ادا کرنے کے ایک معاہدے کے قریب پہنچنے کے بعد اب دونوں فریق انقرہ کے حتمی مطالبے پر مفاہمت کے لیے سخت کوشش کر رہے ہیں اور وہ مطالبہ ہے غزہ کی ناکہ بندی. اوزل کہتے ہیں اوزل کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ تقریباً طے پا چکا ہے سوائے غزہ کی ناکہ بندی کے جو اسرائیل ختم نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا فارمولا ڈھونڈنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں جس پر اسرائیل یہ دعویٰ کر سکے کہ ٹھیک ہے ہم نے ناکہ بندی ختم نہیں کی ہے, اور ترکی یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم نے اس ناکہ بندی میں سوراخ کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ترکی غزہ تک رسائی کی رعایت حاصل کر لے اور وہاں انسانی ہمدردی پر مبنی کچھ کام کرے, یعنی تعمیرات اور دوسری چیزوں میں مدد. تعلقات میں بہتری کی ایک علامت پچھلے مہینے توانائی سے متعلق ترکی اور اسرائیلی کمپنیوں کی جانب سے حال ہی میں اسرائیل میں دریافت ہونے والے گیس کے بھاری ذخائر کی تقسیم اور ترقی کے $1 ارب کے معاہدے کی شکل میں سامنے آئی تھی. توانائی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے روس پر اپنے انحصار کو کم کرنے کے مقصد سے ترکی کی نظریں ان ذخائر پر جمی ہوئی ہیں. گزشتہ نومبر میں ترکی اور شام کی مشترکہ سرحد کے پاس انقرہ کی جانب سے روس کا ایک جنگی طیارہ مار گرائے جانے کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات بدستور خراب ہیں. انقرہ اپنے ایک علاقائی حریف ایران کے ساتھ روس کے گہرے ہوتے ہوئے تعلقات پر بھی فکر مند ہے, اور ایران کے دوبارہ ابھرنے کا خوف ترک اسرائیل تعلقات میں تشدید کا ایک اور محرک ہے. تجزیہ کار اوزل کہتے ہیں کہ یہ چیز وسیع تر علاقائی عمل کا ایک حصہ ہے.
Remember that common challenge, threat is Iran. And Iran is returning to the fold. The embargo has been lifted.
وہ کہہ رہے ہیں یاد رکھیں کہ مشترکہ چیلنج اور خطرہ ایران ہے, اور اب ایران اپنی سابق حیثیت کی جانب لوٹ رہا ہے. اس پر عائد پابندیاں اٹھائی جا چکی ہیں. ایران دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑی حد تک معمول پر لانے جا رہا ہے. سعودی عرب, اسرائیل, ترکی اور مصر کے لیے یہ ایک مختلف سطح کی تشویش کا معاملہ ہے, اس لیے یہ چاروں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم کسی نہ کسی سطح کی ہم آہنگی اور مطابقت رکھتے ہیں. سامعین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انقرہ کو یہ علم ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے رابطے بہتر بنانے سے واشنگٹن میں اس کے خراب تاثر کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ اپنے دروازے امریکہ میں طاقتور اسرائیلی لابی کی حمایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1:30 بجا ہے۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ افغانستان نے اپنے صوبے ہرات کے سابق گورنر سید فیض اللہ واحدی کے اغوا پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ وہ ان کی بازیابی کے لیے فوری کارروائی کریں، جنہیں جمعے کے روز اسلام آباد کے ایک رہائشی علاقے سے نامعلوم افراد اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج ہفتے کے روز ایک بار پھر اپنے اس دعوے کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان میں داعش کا کوئی وجود نہیں، جبکہ چند روز پہلے انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ نے ایک پارلیمانی پینل کو بتایا تھا کہ داعش اور جہاں دوسرے عسکریت پسند گروپوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور سینکڑوں افراد اس میں شرکت کے لیے شام جا چکے ہیں۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ویلنٹائنز ڈے منانے سے گریز کریں، کیونکہ وہ ہماری ثقافت اور اسلامی روایات سے متصادم ہے اور یہ دن منانے سے اجتناب کیا جائے۔ محبت کے اظہار کے لیے پھول اور تحائف بھیجنے کا یہ دن ہر سال 14 فروری کو منایا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ویلنٹائنز ڈے منانے سے گریز کریں، کیونکہ یہ دن اسلامی روایت کا نہیں بلکہ مغربی تہذیب کا حصہ ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ویلنٹائنز ڈے کا پاکستان کی ثقافت اور روایات سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے یہ دن منانے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ محبت کے اظہار سے منسوب یہ دن دنیا بھر میں ہر سال 14 فروری کو منایا جاتا ہے، اور حالیہ برسوں میں پاکستان کے خصوصاً بڑے شہروں میں اس دن پر نجی حیثیت میں مختلف تقریبات کا اہتمام رواج پا چکا ہے۔ یہ دن لوگ خصوصاً نوجوان نسل تحائف اور پھولوں کا تبادلہ کرنے میں گزارتی ہے، اور اسی بنا پر پھولوں کے کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے ویلنٹائنز ڈے سال کے بہترین دنوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ صدر کی طرف سے اس مشورے پر کوئی بڑا رد عمل تو دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ ویلنٹائنز ڈے پر بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے اس تہوار کی پرزور انداز میں مخالفت اور مختلف مواقع پر اس کی ممانعت کے لیے تشدد کا سہارا لینے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ رواں ہفتے ہی شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ کے ناظم نے ویلنٹائنز ڈے منانے پر پابندی عائد کرتے ہوئے اس سلسلے میں پولیس کو ضروری کارروائی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ابلاغ عامہ کے استاد و محقق اور انسانی حقوق کے سینئر کارکن ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ مذہب کا نام لے کر کسی تہوار کی حوصلہ شکنی کرنا صحت مند معاشرے کی عکاسی نہیں کرتا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ویلنٹائنز ڈے کا تعلق کسی مذہبی روایت سے نہیں بلکہ یہ ایک سرگرمی ہے جو کہ ان کے نزدیک نقصان دہ نہیں۔
بہت اچھے سے یہ کہہ رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ ریلیجیوسٹی جتنی بڑھ گئی ہے پاکستان میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی نمائش زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ اس کی فلسفے کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ محبت کا اظہار یا کسی کو پھول پیش کرنا جو ہے، اس سے معاشرے کو کوئی نقصان ہونے کا خدشہ نہیں ہے، خاص طور پہ ایسے معاشرے میں جہاں ہر روز بم استعمال ہوتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں، وہاں اگر محبت پریچ کی جائے تو اس کا کوئی نقصان ہونے کا احتمال نہیں ہے، اس سے فائدہ ہی ہو سکتا ہے۔
ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ ایسی قدغنے اور موقف منافرت پھیلانے والوں کی حوصلہ افزائی اور ان کے خلاف متحد ہونے والوں کی حوصلہ شکنی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک روز قبل ہی پشاور کی ضلعی اسمبلی نے متفقہ طور پر ضلع میں ویلنٹائنز ڈے پر پابندی عائد کرنے کی قرارداد منظور کی تھی، اور اس میں بھی یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یہ تہوار مذہبی اور ثقافتی روایات کے منافی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے قانون سازوں نے واشنگٹن کی جانب سے پاکستان کو 8 F-16 جیٹ لڑاکا طیارے فروخت کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ ریڈار اور دوسرے آلات بھی فراہم کرے گا۔ ادھر پاکستان کو F-16 لڑاکا جیٹ طیارے فراہم کرنے کے امریکی فیصلے پر اپنی مایوسی کے اظہار کے لیے بھارتی حکومت نے ہفتے کے روز نئی دلی میں امریکی سفیر کو طلب کیا تھا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ایک سرحدی علاقے کپواڑا میں عسکریت پسندوں کے ساتھ 18 گھنٹوں تک جاری رہنے والی جھڑپ میں 5 عسکریت پسند اور 2 بھارتی فوجی ہلاک اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس اور فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی کے بعد شروع ہوئی۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
جڑپ سرحد ضلع کپوارہ میں گھنے جنگلات کے بیچوں بیچ واقع ایک گاؤں میں جمعے کی سہ پہر شروع ہوئی تھی اور سنیچر کو بھارتی فوج کی طرف سے اس نجی مکان کو بارود سے اڑانے پر ختم ہوئی جہاں عسکریت پسندوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس سے پہلے طرفین کے درمیان تقریباً 24 گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ کے دوران 2 بھارتی فوجی ہلاک اور 1 میجر سمیت 3 فوجی زخمی ہوئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تباہ شدہ مکان کے ملبے سے 5 لاشیں ملی ہیں اور چونکہ اتنی ہی تعداد میں AK-47 بندوقیں بھی برآمد ہوئی ہیں، اس لیے مارے جانے والے 5 افراد کے عسکریت پسند ہونے کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ بھارتی کشمیر کی پولیس کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کا یہ گروپ گزشتہ 3 ماہ سے کپوارہ کے علاقے میں سرگرم تھا، جبکہ بھارتی فوج کے ترجمان کرنل SD گوسوامی نے کہا کہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت ان کے بقول دہشت گردوں کے خلاف بھارتی حفاظتی دستوں کی طرف سے چلائی جا رہی سخت مہم کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ تاہم وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ہلاک شدہ عسکریت پسندوں کا تعلق کس تنظیم سے تھا اور نتاحال بھارتی کشمیر میں سرگرم کسی عسکری تنظیم نے واقعے کے بارے میں کوئی بیان جاری کیا ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 25 برس سے جاری شورش اور مسلح جدوجہد اور عسکریت پسندوں کے خلاف بھارت کی طرف سے چلائی جا رہی سخت گیر فوجی مہم کے دوران سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 70,000 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تاہم مقامی انسانی حقوق تنظیمیں دعویٰ کر رہی ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے اور ان میں اکثریت عام لوگوں کی ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں تشدد کے واقعات میں کمی آ گئی، مبصرین کے مطابق مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ اور 1 دہائی سے زیادہ عرصہ پہلے نئی دہلی نے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے ایک حصے کے ساتھ مذاکرات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ بعد میں تعطل کا شکار ہو گیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
نئی دلی میں پولیس نے افضل گرو کی پھانسی کے خلاف احتجاج کرنے والے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے 8 طالب علموں کو گرفتار کر لیا۔ افضل گرو کو 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
جواہر لال نہرو یونیورسٹی کیمپس میں پارلیمنٹ حملہ معاملے کے مجرم افضل گرو کی پھانسی کے خلاف احتجاج سے پیدا شدہ تنازعہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ دہلی پولیس نے ملک سے غداری اور پاکستان کے حق میں نعرے لگانے کے الزام میں طلبہ یونین کے صدر کنہیا کپور کو گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مزید 7 طلبہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ کنہیا کپور کا تعلق بائیں بازو کی ایک تنظیم سے بھی ہے۔ اس نے حیدرآباد یونیورسٹی کے ایک دلت طالب علم روہت ویمولا کی خودکشی کے معاملے میں مرکزی وزیر تعلیم اسمرتی ایرانی پر نکتہ چینی کی تھی۔ اسے ایک عدالت میں پیش کیا گیا جس نے اسے 3 دن کی پولیس تحویل میں دے دیا۔ پولیس نے اس کے خلاف ملک سے غداری اور مجرمانہ سازش کا معاملہ درج کیا ہے۔ پولیس نے JNU کے وائس چانسلر کو ایک مکتوب ارسال کر کے کہا ہے کہ اس نے ملک مخالف نعرے بازی کرنے کے سلسلے میں کنہیا کپور سمیت 6 طلبہ کی شناخت کی ہے۔ یاد رہے کہ طلبہ کے ایک گروپ نے منگل کے روز یونیورسٹی کیمپس میں ایک پروگرام منعقد کیا تھا جس میں مبینہ طور پر افضل گرو کی پھانسی کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے۔ BJP کی طلبہ شاخ ABVP نے اس پر اعتراض کیا اور وائس چانسلر سے اپیل کی کہ اس قسم کے پروگراموں کی اجازت نہ دی جائے۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے اس نعرے بازی پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور دہلی پولیس کو ہدایت دی کہ وہ ملک مخالف سرگرمی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ پاکستان کے حق میں نعرے لگانے کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس پروگرام میں کچھ طلبہ نے آزاد کشمیر کے حق میں بھی نعرے لگائے تھے۔ وزیر داخلہ کی ہدایت کے بعد طلبہ اور اساتذہ نے سخت احتجاج کیا، جبکہ سابق فوجی افسروں نے کہا کہ بقول ان کے اگر JNU میں ملک مخالف سرگرمیاں جاری رہیں تو وہ اپنی ڈگریاں واپس کر دیں گے۔ بائیں بازو کے لیڈر سیتارام یچوری، ڈی راجا اور JDU لیڈر KC تیاگی نے اس سلسلے میں راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی۔ بعد کو انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ پولیس نے طلبہ کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ بقول ان کے آج کل ایمرجنسی کے دنوں سے بھی بدتر کارروائی ہو رہی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام میں بحران ایک ایسے فیصلہ کن مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں مستقبل قریب میں کیے جانے والے فیصلوں سے یا تو جنگ ختم ہو جائے گی یا پھر مستقبل کے لیے انتہائی پیچیدہ راستوں کا سامنا رہے گا۔ جان کیری نے کہا کہ ہمیں امید ہے یہ ہفتہ تبدیلی کا پیغام لائے گا۔ جان کیری ہفتے کے روز میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے۔ سیکیورٹی پالیسی پر فوکس کرنے والے اس عالمی فورم میں جان کیری کا یہ خطاب شام کے لیے بین الاقوامی سپورٹ گروپ کے اجلاس کے دو روز بعد ہوا، جس میں فائر بندی اور انسانی بنیاد پر امداد فراہمی کرنے کے لیے اتفاق ہوا تھا۔ 17 رکنی گروپ ایسے آپشنز کا جائزہ لے رہا ہے جن کے تحت شام کی حکومت اور اعتدال پسند حزب اختلاف کے درمیان اس ماہ اقوام متحدہ کی ثالثی میں مذاکرات دوبارہ ہو سکیں گے۔ روس کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ملک پر شام میں شہریوں پر بمباری کے الزامات درست نہیں۔ میونخ میں سیکیورٹی سے متعلق ایک کانفرنس میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم دمیتری میدویدیف نے کہا کہ ایسی بمباری کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ روس کے وزیر اعظم کے اس بیان سے پہلے فرانس کے وزیر اعظم مینول والس نے روس پر زور دیا تھا کہ وہ شام میں شہریوں پر بمباری روک دے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماسکو کی کارروائیاں شام میں قریب 5 برس سے جاری بحران کو پرامن طور پر ختم کرنے کی کوششوں میں آنت نہیں کر رہی۔ عالمی طاقتیں جمعے کے روز اس بات پر متفق ہو گئی تھیں کہ شام میں ایک ہفتے کے اندر فائر بندی ہو، لیکن اس کا اطلاق مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ادھر امریکی عہدیداروں نے ایک کثیر ملکی نئے منصوبے کا لایا عمل طے کیا ہے جس کا مقصد شام میں فوجی حملوں کو ختم کرانا ہے۔ شام کے لیے بین الاقوامی امدادی گروپ کے تیار کردہ منصوبے میں لڑائی کے خاتمے پر زور دیا گیا ہے۔ امریکی حکومت کے ایک ترجمان مارک ٹونر نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا اعلامیہ نہیں ہے کہ تمام لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے امریکہ اور یورپ کے درمیان مضبوط تعلقات کی دوبارہ تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو یورپ کی قوت اور کامیابی میں گہری دلچسپی ہے، خاص طور پر جب اسے روس کے ساتھ نئی کشیدگی اور پناہ گزینوں کے وسیع پیمانے پر آمد کا سامنا ہے جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ میونخ میں نیٹو کے سیکیورٹی اجلاس میں کیری نے شام کے بحران کے لیے غیر فوجی حل کی اہمیت پر زور دیا۔ یوکرین کے بحران پر کیری نے کہا کہ لوگوں کو گزشتہ برس منسک بیلاروس میں طے کیے گئے امن سمجھوتے کی شرائط کو پورا کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کے پاس ایک سادہ انتخاب ہے کہ وہ منسک سمجھوتے کی پاسداری کرے یا پھر اس کے خلاف اقتصادی تعزیرات جاری رہیں۔ اور کیری نے پناہ گزینوں کے بحران پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس مسئلے کو محسوس کرتا ہے، اگرچہ ابھی تک پناہ گزینوں کا رخ امریکی ساحلوں کی طرف نہیں ہوا، پھر بھی امریکہ کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ امدادی کوششوں میں زیادہ مدد کرے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ امریکہ نے حال ہی میں 925 ملین ڈالر کی اضافی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ نے جنوبی کوریا میں عارضی طور پر ایک اضافی پیٹریاٹ میزائل بیٹری نصب کر دی ہے۔ یہ اقدام شمالی کوریا کے جوہری تجربے اور دور مار میزائل کی لانچنگ کے رد عمل میں کیا گیا۔ مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے سنیے۔
اسی دوران شمالی کوریا کی جوہری سرگرمیوں کی بنا پر اس کی فنڈنگ روکنے کا امریکی قانونی بل دستخطوں کے لیے صدر اوباما کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ارکان پیونگ یانگ کی جانب سے اشتعال انگیزیوں کے ایک سلسلے کے بعد اس ہفتے شمالی کوریا کے خلاف سخت اقدام کی حمایت پر بھاری اکثریت سے متفق ہو گئے۔ ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ڈیموکریٹ نمائندے ایلیٹ اینگل کہتے ہیں
نارتھ کوریا از آلویز لوکنگ فار ویز ٹو گیٹ اراؤنڈ اور سینکشنز دی سینکشنز ان دس بل وڈ فوکس اسپیشلی آن نارتھ کورین ایلیٹس ہو کنڈکٹ
شمالی کوریا ہمیشہ ایسے طریقوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ ہماری پابندیوں سے نکل سکے۔ پابندیوں کا یہ بل خصوصی طور پر شمالی کوریا کی اس اشرافیہ پر مرکوز ہوگا جو شیل کارپوریشنوں کے ساتھ رقوم کی مشتبہ منتقلی کرتے ہیں اور رقم کی ترسیل کے سلسلے کو خفیہ رکھتے ہیں۔ دارالحکومت پیانگ یانگ میں کم حکومت کے یہ ساتھی اپنی جیبیں رقم سے بھرتے ہیں جبکہ شمالی کوریا کے باقی لوگ مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے اشارتاً کہا ہے کہ صدر اوباما امکان ہے کہ اس بل کو ویٹو نہیں کریں گے کیونکہ اسے کانگریس کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ امریکی قانونی بل اس ہفتے امریکی کانگریس کی جانب سے دوسری مرتبہ شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے جارحانہ پروگرام کی مذمت کا اظہار ہے۔ ایوان میں خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین ایڈ رائس کہتے ہیں
Only days ago, South Korea shuttered the Kaesong industrial complex because, as they observed, it was giving
ابھی صرف چند روز پہلے ہی جنوبی کوریا نے کیسونگ انڈسٹریل کمپلیکس کو بند کر دیا تھا، کیونکہ جیسا کہ انہوں نے مشاہدہ کیا وہ شمالی کوریا کی حکومت کو ہتھیاروں سے متعلق اس کے پروگراموں کو آگے بڑھانے کے لیے درکار نقد رقم فراہم کر رہا تھا، اور اس سے شمالی کوریا کی حکومت کو آخر کار بہت اہم محصولات حاصل ہو جاتے۔ جاپان نے بھی پابندیوں کے ایک نئے سلسلے کی فہرست جاری کر دی ہے اور چین اور روس کو یہ مثال اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ اب تک چین نے جو شمالی کوریا کا ایک اہم تجارتی شراکت کار ہے، پیانگ یانگ کی جانب سے میزائل کی تازہ ترین لانچنگ پر صرف افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ آیا بیجنگ شمالی کوریا کے خلاف پابندیوں کی حمایت کرے گا یا نہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالیہ میں عسکریت پسند گروپ الشباب نے اس ماہ کے شروع میں ایک جہاز پر ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے، جس کا مقصد اس جہاز کو تباہ کرنا تھا۔ گروپ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس نے یہ حملہ مغربی حملہ آوروں اور ان کے انٹیلیجنس اداروں کے اتحاد کی طرف سے صومالیہ کے مسلمانوں کے خلاف کیے گئے جرائم کا بدلہ تھا۔ کولمبیا کے نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ نے ہفتے کے روز بتایا کہ ملک میں 5,000 سے زائد حاملہ خواتین زیکا وائرس سے متاثر ہیں۔ کولمبیا میں وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 31,555 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 5,013 حاملہ خواتین ہیں۔ صدر ڈلما روسیف نے ریو ڈی جنیرو میں اگست میں ہونے والی گرمائی اولمپکس کے انعقاد کے بارے میں خدشات کو کم کرنے کے لیے اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹروں کو بتایا کہ جب تک اولمپکس شروع ہوگی ان کا ملک اس وائرس کو پیدا کرنے والے مچھروں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوگا۔ اور امریکہ کے صدر براک اوباما آئندہ ہفتے جب کیلیفورنیا میں آسیان کے 10 رکن ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے تو تجارت اور بحر الکاہل کی سیکیورٹی ایجنڈے میں سر فہرست رہے گی۔ وائس آف امریکہ کے مائیک سلیوان نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ اس عمل کا حصہ ہے جو امریکہ ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں دوبارہ توازن قائم کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تفصیلات شہناز نفیس سے سنیے۔
یہ رہنما 15 اور 16 فروری یعنی پیر اور منگل کو جنوبی کیلیفورنیا کے سنی لینڈز اسٹیٹ میں ملیں گے، جہاں صدر اوباما نے 2013 میں چینی رہنما شی جی پنگ سے ملاقات کی تھی۔ چین آسیان کا رکن نہیں ہے اور امریکہ کا نمبر ایک تجارتی ساجیدار ہے، تاہم آسیان ممالک مل کر تجارت کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہیں۔ لاس اینجلس جیسے ایک کثیر النسلی شہر میں بین البحر الکاہلی تجارتی رابطے کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسٹیفن شین لاس اینجلس کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے صدر ہیں، ان کا کہنا ہے
یو کین سروس دی ویریس کنٹریز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا فرام دی فلیپینز اور یو نو وی آر دی گیٹ وے آلسو ٹو دی پیسیفک ریچنگ آؤٹ ٹو ہوائی۔
ہمارے ہاں ایک تائی قصبہ بھی ہے جنوبی کیلیفورنیا کے خطے میں، ہمارے ہاں ویتنامی برادری بھی بستی ہے اور یہ سارے ہمارے اثاثے ہیں۔ بہت سی امریکی کمپنیاں ویتنام کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں جس کی اقتصادی پیداوار 6% سالانہ سے زیادہ ہے۔ پھر فلپائن کے ساتھ بھی امریکی کمپنیاں تجارت کرتی ہیں، وہاں پر بھی اقتصادی پیداوار کی یہی شرح ہے۔ زرعی پیداوار کے لیے یعنی کافی وغیرہ اور دوسرے شعبوں میں سامان بنانے کے لیے یہ ممالک سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں۔ یہ الفاظ تھے اسٹیفن شین کے۔ لاس اینجلس اور لانگ بیچز کے ساحلوں پر جو کہ ساتھ ساتھ ہیں، جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے ساتھ تجارت میں توسیع ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر اسٹیفن شین کے الفاظ،
Their trade with Los Angeles in 2014 totaled over $53 billion. That means if you add them up, they are second largest trading partner.
وہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت 2014 میں لاس اینجلس کے ساتھ 53 بلین ڈالر سے زیادہ کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ان کو شامل کر لیں تو وہ پوری دنیا میں دوسرے بڑے تجارت دار ہیں۔ امریکہ اور چین دونوں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے ساتھ اپنے تجارتی رابطے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جہاں کے 625 ملین لوگ $2 کھرب سے زیادہ کی معیشت میں ساجے دار ہیں۔ ایک مربوط آسیان اقتصادی برادری نے گزشتہ سال کے اواخر سے کام شروع کیا ہے۔ آسیان کے 10 رکن ملک ایک مجوزہ بحر الکاہل تجارتی گروپ میں شامل ہونے والے ہیں، جس کا اہتمام چین کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے معاونین کا کہنا ہے کہ ایجنڈے میں شامل سیکیورٹی سے متعلق مسائل میں شمالی کوریا کا حالیہ میزائل لانچ اور جنوبی بحیرہ چین میں علاقائی تنازعات بھی شامل ہیں۔ توقع ہے کہ کیلیفورنیا کی سربراہ کانفرنس آسیان کے دوران بعض ملکوں میں، جن میں کمبوڈیا اور ویتنام بھی شامل ہیں، حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں پر احتجاجات بھی ہوں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کو حال ہی میں چین میں یورپی شہریوں سمیت ایسے افراد کی تعداد میں اضافے پر تشویش ہے جو اکثر اوقات کسی مقدمے سے قبل یا کسی الزام کے اعلان سے پہلے سرکاری میڈیا پر مبینہ جرائم پر جبری اقبال جرم کرتے ہوئے دکھائی دیے. ان میں سے کچھ افراد کو بر وقت قانونی یا سفارتی نمائندگی فراہم نہیں کی گئی، اور ایسے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں جب غیر ملکی شہریوں کو بظاہر ان کی مرضی کے بغیر اور قانونی ضابطوں سے ماورا طریقوں سے مرکزی چین لایا گیا. حال ہی میں جو زیر حراست افراد چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن یا سی سی ٹی وی پر اقبال جرم پر مبنی پہلے سے ریکارڈ شدہ ویڈیوز میں ظاہر ہوئے ہیں، ان میں ہانگ کانگ میں مقیم مائٹی کرنٹ میڈیا اور کازوے بے بکس کے پبلشر گوئے منہائی شامل ہیں. سویڈن کے شہری گوئے تھائی لینڈ سے لاپتہ ہونے کے بعد گزشتہ ماہ سی سی ٹی وی پر ظاہر ہوئے. ٹی وی پر مسٹر گوئے کو دکھائے جانے کے 3 دن بعد سویڈن کے ایک اور شہری اور چین میں مقیم انسانی حقوق کے ایک کارکن پیٹر ڈالن مبینہ طور پر چینی عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر معافی مانگتے ہوئے سی سی ٹی وی پر ظاہر ہوئے. مسٹر ڈالن نے انسانی حقوق کے وکلا اور دوسرے سرگرم کارکنوں کو تربیت دینے میں مدد کے لیے چائنیز ارجنٹ ایکشن ورکنگ گروپ قائم کیا تھا، اور چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی جنہوا کی جانب سے ان پر عام لوگوں کو حکومت کی مخالفت پر ابھارنے کا الزام لگایا گیا تھا. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز ایشیا پیسیفک کے ترجمان بینجمن اسماعیل کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم جبری اقبال جرم کے ان واقعات کی تشہیر پر سخت برہم ہے جن کی خبریت کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جن ہوا اور سی سی ٹی وی عوامی مفاد کے لیے آزادانہ طور پر پیش کی گئی خبروں کے لیے خطرے کی ایک علامت ہے. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے پریس فریڈم انڈیکس میں چین 180 ملکوں میں 176 نمبر پر آتا ہے. کونمش چینی صحافی گاؤ یو بھی مبینہ طور پر سرکاری رازوں کو بیرون ملک افشا کرنے پر جیل میں ڈالے جانے سے قبل نام نہاد اقبال جرم کرتے ہوئے سی سی ٹی وی پر دکھائی دی تھی. انہوں نے بعد میں کہا کہ چینی عہدیداروں کی جانب سے اپنے بیٹے کو دی جانے والی دھمکی کے بعد ان سے جبری طور پر اقبال جرم کرایا گیا. سن 2015 میں انہیں 7 قید کی سزا سنائی گئی جسے اپیل کے بعد گھٹا کر 5 کر دیا گیا. اس وقت وہ طبی وجوہات کی بنا پر جیل سے باہر اپنی سزا کاٹ رہی ہیں. دوسرے جن افراد کو کیمروں کے سامنے لا کر جبرن اقبال جرم کرایا گیا ان میں شنگ نان فو، چین ینگ زادو اور چارلس شوئے شامل ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے کہا ہے کہ یہ اقدامات قانون کی حکمرانی پر مبنی ایک معاشرہ ہونے کے چینی دعوے کو زک پہنچاتے ہیں اور انسانی حقوق کے بارے میں چین کے وعدوں کے برعکس ہیں، اور ایک مزید شفاف اور مؤثر نظام انصاف تشکیل دینے کی اس کی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
علی ظفر اب جلوہ گر ہوں گے عالیہ بھٹ کے ساتھ. تفصیل جانیے فکر و فن میں.
نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا. نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا.
راک سٹار علی ظفر کی پیشہ ورانہ مصروفیات لالی ووڈ سے بالی ووڈ تک پھیلی ہوئی ہیں. پاکستانی فلم انڈسٹری ہو یا بالی ووڈ، نوجوانوں کے پسندیدہ ایکٹر اور سنگر علی ظفر کی مانگ سرحد کی دونوں جانب یکساں ہے.
پلٹ میری جان، کچھ میری سن، کچھ اپنی سنا. پلٹ میری جان، تو میرا دن، تو میری صبح، میری خاموشیوں کی صدا.
بھارتی بھارتی انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ فلم فیئر کے مطابق علی ظفر اپنی نئی فلم میں عالیہ بھٹ کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے. رنگ دے بسنتی سے شہرت پانے والے کنال کپور بھی فلم کا حصہ ہوں گے. سری دیوی کی کم بیک فلم انگلش ونگلش کی ڈائریکٹر گوری شندے کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم کا نام ابھی طے نہیں کیا گیا. گوری شندے البتہ آج کل خبروں میں ان ہیں کیونکہ ان کی ایک اور فلم میں شاہ رخ خان عالیہ بھٹ کے ہیرو ہوں گے. اس غیر معمولی اور غیر روایتی جوڑی کو کچھ لوگوں نے کھل کر تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے. علی ظفر اور کنال کپور جیسے ہینڈسم اور خوبرو سٹارز کی موجودگی کے باوجود گوری شندے کا کہنا ہے کہ ان کی یہ فلم عام طور پر بنائی جانے والی مسالہ فلموں سے بالکل مختلف ہوگی.
ماں جی مام اوکے ماما بیٹھا.
ہاں ماں میں بائک چلا رہا ہوں بھی بات نہیں کر سکتا. ہاں میں اسی سے ملنے جا رہا ہوں.
علی ظفر اب تک بالی ووڈ کی 7 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں جن میں تیرے بن لادن، چشم بد دور، میرے برادر کی دلہن اور دیگر کئی فلمیں شامل ہیں. علی ظفر ان دنوں اپنی پہلی پاکستانی فلم دیوسائی کی پروڈکشن میں مصروف ہیں جبکہ عالیہ بھٹ زور و شور سے اپنی آنے والی فلم کپور اینڈ سنز کی پروموشن میں مصروف ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ عالیہ کی اس فلم میں بھی ان کے مقابل ایک اور معروف پاکستانی ہیرو فواد خان نے بھی کام کیا ہے. اس رپورٹ کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے. پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان. ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنیں گے سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
ہوا ہے
کچھ تو کہیے نا,
کچھ تو چاہو
کم میں بگوچنا,
کچھ کہیے نا.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں. نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے.
0800-777-7789. प्रोग्राम है
और इसके साथ ही हमारा ये न्यूज शो भी अब खत्म होता है। पाकिस्तान में 12 घंटे के लिए हमारी ईद नशरियात को आप सुनते हैं। इस न्यूज शो की एडिटर मुदस्सिरा मंजर थी, मेरे साथ प्रोड्यूसर थी गुरदोख और इंजीनियर नेल्सन लोपेस। बहजत आपसे ये प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। आपसे मेरी मुलाकात होगी कल फिर इन्हीं न्यूज शोज में। हमारी नशरियात सुनते रहिए, हमसे राब्ते में रहिए। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।